بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمسلمين مستضعفين من الرجال والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، اور آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے جہاد نہیں کرتے ہو جنہیں کمزور بنا کر رکھا گیا ہے، اور جو برابر دعا کرتے ہیں کہ خدایا ہمیں اس قریے سے نجات دے دے جس کے باشندے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے کوئی سرپرست اور اپنی طرف سے مددگار قرار دے دے۔ ایمان والے ہمیشہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ ہمیشہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں، لہٰذا تم شیطان کے ساتھیوں سے جہاد کرو، بے شک شیطان کا مکر بہت کمزور ہوتا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم اور دیگر دوستوں کا سلام پہنچے۔ ابھی آپ سامنے سورہ انفال کی آیات 12 سے 14 تک کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے. قاری تھے حسین مزگری. اور سامعین, وسوخ کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ اس طرح ہے. سب سے پہلے آپ سامعین پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے, جس میں عالمی خبریں پیش کی جائیں گی اور پھر سیاسی مسائل پر گفتگو بھی شامل رہے گی. پروگرام گرد و پیش کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سماعت فرمائیں گے, اور اس کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا. پروگرام یادوں کے جھروکے کے بعد آپ کے خطوط اور ان کے جوابات پر مشتمل آپ کا پسندیدہ پروگرام بزم دوستاں پیش کیا جائے گا, اور پروگرام بزم دوستاں کے بعد پروگرام آئین صحافت آپ سماعت فرمائیں گے. پروگرام آئین صحافت کے بعد پروگرام آئیے فارسی سیکھیے آپ سنیں گے, اور اس پروگرام کے بعد ہماری اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام منار نور پیش کیا جائے گا. سامن, ہماری شام کی دوسری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں. اب آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں. ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام لائیو نشر کیے جاتے ہیں, اور سامعین کے آرکائیو کی سہولت بھی موجود ہے. آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہمارے موبائل اپلیکیشن کو کنیکٹ کریں, اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں. انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں. ہمارا پتہ ہے urdu.sehar.tv.ir. سامعین, اب سے کچھ لمحوں بعد پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. سماعت فرمائیے پروگرام گرد و پیش. عزیز سامعین, پروگرام گرد و پیش میں پہلے عالمی خبریں ہوتی ہیں, تو سماعت فرمائیے ہمارے ساتھی ہاشم علی سے عالمی خبریں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں. ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے دمشق اور اس کے مضافاتی علاقوں پر صہیونی حکومت کے حملوں اور ان حملوں پر مغرب کی خاموشی کی شدید مذمت کی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیراعظم عمران خان نے موجودہ وفاقی حکومت کو عدلیہ پر حملے کا ملزم قرار دیا ہے. دہلی کے نائب وزیر اعلی منیش سسودیا نے مرکزی تفتیشی ادارے سی بی آئی سے درخواست کی ہے کہ ایکسائز پالیسی کے بارے میں ان سے تفتیش بجٹ کی تیاری کے بعد کی جائے. امریکی سی آئی اے کے ایک سابق فوجی افسر نے اعتراف کیا ہے کہ ایرانی عوام اپنے رہبر کو بہت زیادہ محبوب رکھتے ہیں, اور ایرانی حکام کے خلاف سارا پروپیگنڈا بالکل بے بنیاد ہے. اور ہندوستان نے آسٹریلیا کو بارڈر گواسکر سیریز کے دوسرے ٹیسٹ میچ میں بھی شکست دے دی ہے. اہم خبروں کی سرخیوں کے بعد اب خبروں کی تفصیل. ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے دمشق اور اس کے مضافاتی علاقوں پر صہیونی حکومت کے حملوں اور ان حملوں پر مغرب کی خاموشی کی شدید مذمت کی ہے. ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے دمشق اور اس کے مضافاتی علاقوں پر صہیونی حکومت کے حملوں کو شام کے قومی اقتدار اعلی اور ارضی سالمیت کی کھلی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے ان حملوں کی شدید مذمت کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ شام کو صہیونی حکومت اور داعش دہشت گرد گروہ کی مشترکہ جارحیت اور دہشت گردی کا سامنا ہے, اور یہ ایسے حالات میں ہے کہ شام کو 2 ہفتے پہلے تباہ کن زلزلے اور اس کے نتیجے میں شدید مسائل و مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے. ناصر کنانی نے عالمی اداروں اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اقوام متحدہ کے ایک رکن ملک کے خلاف صہیونی حکومت کی جارحیت بند کرانے کے لیے فوری اور مؤثر اقدامات عمل میں لائے. غاصب صہیونی حکومت کی جانب سے دمشق میں بعض اہداف کو نشانہ بنانے کے بعد شامی فوج کے فضائی دفاعی سسٹم نے اس جارحیت کا بھرپور مقابلہ کیا ہے۔ شام کی سرکاری خبر رساں ایجنسی سانا کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ دمشق کی فضا میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ اس نیوز ایجنسی نے اعلان کیا ہے کہ شام کے اینٹی ایئرکرافٹ سسٹم نے دمشق کی فضا میں دمشق کی جارحیت کا بھرپور معاف کیجئے دمشق کی فضا میں صہیونی جارحیت کا بھرپور مقابلہ کیا ہے۔ پریس ذرائع نے بھی رپورٹ دی ہے کہ صہیونی حکومت نے دمشق کے کفر سوسا علاقے پر میزائل داغا ہے۔ دمشق پولیس ہیڈ کوارٹر کے حوالے سے سانا نیوز ایجنسی نے رپورٹ دی ہے کہ کفر سوسا علاقے میں رہائشی عمارت کو نشانہ بنائے جانے کے نتیجے میں کئی افراد جاں بحق اور زخمی ہوئے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے موجودہ وفاقی حکومت کو عدلیہ پر حملے کا ملزم قرار دیا ہے۔ عمران خان نے لاہور میں ایک گفتگو کے دوران کہا کہ بقول ان کے موجودہ امپورٹڈ حکومت الیکشن نہ کرا کر آئین شکنی کی مرتکب ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حکام اپنی آئین شکنی کی پردہ پوشی کے لیے عدلیہ پر بھی حملہ آور ہو رہے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ ان کی جماعت تحریک انصاف اور اس کے کارکن عدلیہ کے تقدس کی حفاظت کریں گے۔ انہوں نے شہباز شریف کی قیادت میں موجودہ مخلوط حکومت پر مہنگائی آسمان پر پہنچانے اور ملک کی معیشت برباد کر دینے کا بھی الزام لگایا۔ انہوں نے کہا کہ مہنگائی نے عام آدمی کی کمر توڑ دی ہے۔ دہلی کے نائب وزیر اعلی منیش سسودیا نے مرکزی تفتیشی ادارے سی بی آئی سے درخواست کی ہے کہ ایکسائز پالیسی کے بارے میں ان سے تفتیش بجٹ کی تیاری کے بعد کی جائے۔ ہندوستان کی سرکاری خبر رساں ایجنسی یو این آئی کے مطابق دہلی کے نائب وزیر اعلی منیش سسودیا نے بتایا کہ انہیں سنیچر کو سی بی آئی کا ایک سمن موصول ہوا ہے جس کے ذریعے انہیں ایکسائز پالیسی کیس میں تفتیش کے لیے طلب کیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ چونکہ دہلی کی وزارت خزانہ کا قلمدان بھی ان کے پاس ہے اور وہ بجٹ کی تیاری میں مصروف ہیں، اس لیے سی بی آئی سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ ان سے تفتیش فی الحال ملتوی کر دے تاکہ وہ بجٹ تیار کر سکیں۔ انہوں نے کہا کہ انہیں فروری کے اختتام تک بجٹ تیار کرنا ہے، اس لیے وہ کافی مصروف ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے تفتیش میں ہمیشہ تعاون کیا ہے اور بجٹ کی تیاری کے بعد جب بھی سی بی آئی بلائے وہ جانے کے لیے تیار ہیں۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ قرآن مجید کے 39ویں بین الاقوامی مقابلوں کی منتظمہ کمیٹی کے سربراہ نے اعلان کیا ہے کہ ان مقابلوں کے ابتدائی مرحلے میں دنیا کے 80 ممالک کے 150 قاریان و حافظان کل قرآن شریک ہوئے ہیں۔ تہران کے او آئی سی کانفرنس ہال میں قرآن مجید کے بین الاقوامی مقابلوں کی افتتاحیہ تقریب یوم بعثت رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر منعقد ہوئی۔ ان مقابلوں کے شرکاء قرأت قرآن، ترتیل اور حفظ کل قرآن کے شعبوں میں حصہ لے رہے ہیں۔ قرآن مجید کے 39ویں بین الاقوامی مقابلوں کی منتظمہ کمیٹی کے سربراہ حمید مجیدی مہر نے اپنے ایک ٹی وی بیان میں کہا ہے کہ مقابلوں کے ابتدائی مرحلے سے بعد کے مرحلے میں ایران سمیت 33 ملکوں کے 52 قاریان قرآن اور حافظان کل قرآن پہنچے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے مختلف ٹی وی چینلوں کے ساتھ ساتھ دنیا کے 50 سے زیادہ سیٹلائٹ چینلوں سے ان مقابلوں کو براہ راست نشر کیا جا رہا ہے۔ امریکی سی آئی اے کے ایک سابق فوجی افسر نے اعتراف کیا ہے کہ ایرانی عوام اپنے رہبر کو بہت زیادہ محبوب رکھتے ہیں اور ایرانی حکام کے خلاف سارا پروپیگنڈا بالکل بے بنیاد ہے۔ امریکی سی آئی اے کے سابق فوجی افسر اسکاٹ بینٹ نے کہا ہے کہ امریکی حکام نہایت مایوسی کے عالم میں ایران، روس اور چین کے خلاف پروپیگنڈا جنگ جاری رکھے ہوئے ہیں تاکہ اپنے غلط سیاسی فیصلوں پر امریکی عوام کی حمایت باقی رکھ سکیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اپنے دشمنوں کے خلاف جنگ کے لیے ہمیشہ جھوٹے بہانوں کی تلاش میں رہتا ہے۔ امریکی سی آئی اے کے سابق فوجی افسر نے عراق کے خلاف جنگ میں امریکی غلطیوں کی تکرار پر خبردار کرتے ہوئے ایران کے خلاف زہریلے پروپیگنڈے کا ذکر کیا اور کہا کہ ایرانی عوام پر امن ہیں اور جو اپنے رہبر کو بہت زیادہ چاہتے ہیں۔ صہیونی حکومت کے ایک اعلی سیکورٹی عہدیدار نے اسرائیل میں خانہ جنگی کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق غاصب صہیونی حکومت کے پولیس سرغنہ یعقوب شبتائی نے کہا ہے کہ اسرائیلی اہداف پر فلسطینیوں کے ممکنہ حملوں کے بارے میں متعدد انتباہات جاری کیے جا چکے ہیں۔ شبتائی کا کہنا تھا کہ اسرائیل کی اندرونی صورتحال انتہائی کشیدہ ہے اور ہم سیاسی بنیادوں پر قتل اور خانہ جنگی کی سمت بڑھ رہے ہیں۔ اس نے مزید کہا کہ اسرائیل کے تمام سیکورٹی اداروں کو سیاسی بنیادوں پر قتل اور خانہ جنگی سے نمٹنے کے لیے تیار رہنے کے احکامات جاری کیے جا چکے ہیں۔ میونخ میں جاری سیکورٹی کانفرنس کے موقع پر ہزاروں جرمن شہری سڑکوں پر اتر آئے ہیں اور یوکرین کو اسلحے کی فراہمی بند اور امن مذاکرات شروع کرانے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اسپوتنک نیوز کے مطابق مظاہرے میں شریک لوگ ایسے بینر اور پلے کارڈ اٹھا کر میونخ کی سڑکوں پر آئے ہیں جن پر بائیڈن جائے جہنم میں، جرمن ٹینک یوکرین کو نہیں دیں گے اور فاشزم مردہ باد جیسے نعرے درج تھے۔ ہم امن چاہتے ہیں مظاہرین کا اصلی نعرہ ہے اور وہ یوکرین کو اسلحے کی فراہمی روکنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ 59ویں میونخ سیکورٹی کانفرنس 17 فروری سے اس شہر کے مقامی ہوٹل میں شروع ہوئی ہے اور اتوار کی شام تک جاری رہے گی۔ ہندوستان نے آسٹریلیا کو بارڈر گواسکر سیریز کے دوسرے ٹیسٹ میچ میں بھی شکست دے دی ہے۔ دہلی میں کھیلے گئے ٹیسٹ میچ میں ہندوستان نے آسٹریلیا کو 6 وکٹ سے شکست دے دی۔ دوسرے ٹیسٹ میچ میں آسٹریلیا نے پہلی اننگ میں 263 اور ہندوستان نے 262 رن بنائے تھے۔ دوسری اننگ میں ہندوستان کے گیند بازوں کے سامنے آسٹریلوی بلے باز نہ ٹک سکے اور پوری ٹیم 113 رن پر ڈھیر ہو گئی۔ دوسری اننگ میں ہندوستان کے سامنے جیت کے لیے 115 رنوں کا ہدف تھا جو اس نے 4 وکٹ کے نقصان پر بآسانی حاصل کر کے 4 ٹیسٹ میچوں کی سیریز میں 2-0 کی برتری حاصل کر لی۔ ہندوستان اور آسٹریلیا کے دوسرے ٹیسٹ میچ میں ہندوستان کے اسپن گیند باز رویندر جڈیجا نے اکیلے 10 وکٹ لیے۔ واضح رہے کہ اس جیت کے ساتھ ہی ہندوستان کی ٹیم ٹیسٹ، ون ڈے اور T20 تینوں فارمیٹ میں دنیا کے پہلے نمبر کی ٹیم بن گئی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی ٹیم نے UAE، عمان اور افغانستان کی ٹیموں کو شکست دے کر بابلسر انٹرنیشنل کراٹے چیمپئن شپ جیت لی ہے۔ بابلسر انٹرنیشنل کراٹے چیمپئن شپ کا 5واں دور شہید نو بخت حال میں 3 روز تک جاری رہا جس میں متحدہ عرب امارات، عمان، افغانستان اور ایران کے 500 کھلاڑیوں نے حصہ لیا۔ ایران کی ٹیم نے پہلی پوزیشن حاصل کی جبکہ دوسری اور تیسری پوزیشن بالترتیب افغانستان اور عمان کے حصے میں آئی۔ الپائن اسکی کے عالمی مقابلوں میں ایرانی کھلاڑیوں نے شاندار تاریخ رقم کی ہے۔ ہمارے نمائندے کے مطابق ایران کے محمد کیا دربنسری اور محمد ساوا نے 118 کھلاڑیوں کے مقابلے میں مشترکہ طور پر 33ویں پوزیشن حاصل کی اور فائنل میں پہنچ گئے۔ دونوں ایرانی کھلاڑیوں نے مقررہ فاصلہ ایک ہی وقت میں طے کر کے بہترین ریکارڈ قائم کیا۔ یہ پہلی بار ہے جب 2 ایرانی کھلاڑی الپائن اسکی کے عالمی مقابلوں کے فائنل میں پہنچے ہیں۔ الپائن اسکی کے فائنل مقابلے آج ہو رہے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
ابھی آپ سامعین ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے پروگرام گشت و گزار میں، پروگرام گرد و پیش میں۔ اور سامعین، اس مرحلے میں ہماری سیاسی مسائل پر گفتگو شامل رہتی ہے، اور ہم یہاں شروع میں غلام عباس حیدری صاحب کا استقبال کرتے ہیں، خیر مقدم کرتے ہیں کہ وہ یہاں اس وقت موجود ہیں، اور ہم ان سے اس وقت یہ سوال کرنا چاہیں گے کہ قدس کی غاصب اور جابر صہیونی حکومت نے فلسطینیوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا ہے، اور آئے دن کئی فلسطینیوں کو شہید زخمی گرفتار کرتی ہے، اسی لیے فلسطینیوں نے غاصب صہیونی حکومت کے خلاف عام نافرمانی کی تحریک شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس قسم کی صورتحال میں آج اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آپ یہاں موجود ہیں،
جی
تو کیا کہنا چاہیں گے آپ اس صورتحال کے حوالے سے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، تاشمی میں جس طریقے سے جو اس وقت فلسطین بالخصوص غزہ کی صورتحال بنی ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے،
جی،
اور پورے جو ہے وہ عالم اسلام بلکہ پوری دنیا کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ جب سے یہ نتنیاہو کی انتہا پسند نئی حکومت بنی ہے، اس کے بعد سے جو ہے فلسطینیوں پر عرصہ حیات تنگ کرنے کی ایک بہت بڑی کوشش ہو رہی ہے، اور اس حکومت کے سب سے جو ہے وہ انتہا پسند وزیر اطمان برگوئن یہ جو ہے اس میں سب سے پیش ہیں،
جی،
اور اس کی یہ کوشش ہے کہ کسی طریقے سے فلسطینیوں کو سرکوب کیا جائے، اور فلسطینیوں کی جو تحریک ہے اسے جو ہے وہ تابڑ توڑ حملوں کے ذریعے، فلسطینیوں کو شہید کرنے کے ذریعے، اور اسی طریقے سے جو ہے تشدد کرنے کے ذریعے جو ہے سپوتاش کیا جائے،
جی،
لیکن ہم دوسری جانب دیکھتے ہیں کہ فلسطین بھی اپنے موقع پر ڈٹے ہوئے ہیں، اور وہ بھی جو ہے اینٹ کا جواب پتھر سے دے رہے ہیں،
جی،
جس طرح بھی گزشتہ روز رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید الخامنہ ای نے بھی جو ہے عید مبعث رسول خدا کے موقع پر جو غیر ملکی سفرات ہیں، اہم ایرانی حکام، صدر مملکت اور اسپیکر سمیت جو لوگوں نے رہبر انقلاب سے ملاقات کی، اس میں رہبر انقلاب اسلامی نے واضح لفظوں میں فرمایا تھا کہ اگر جو بعض عرب اور اسلامی ممالک ہیں وہ جو ہے صہیونی حکومت کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات برقرار نہ کرتے یا برقرار نہ کریں، حتیٰ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ اگر یہ جو ہے اسرائیل کی حمایت نہ کرتے،
جی،
تو آج فلسطین کی یہ صورتحال نہ ہوتی،
جی،
اسرائیل اس حد تک گستاخ نہ ہوتا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ نہ فقط جو عرب، بعض عرب اور بعض اسلامی ممالک اسرائیل کے ساتھ تعلقات برقرار کر چکے ہیں، بلکہ انہوں نے فلسطین کاس کو پیچھے چھوڑ کر جو ہے اسرائیل کی حمایت کا بھی اعلان کیا ہے، اور یہ ایک بہت جو ہے میں بڑا نقصان ہے عالم اسلام کے لیے، فلسطینی کاس کے لیے، لیکن دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ فلسطین کی جو اسلامی مزاحمتی تحریکیں ہیں وہ بھی اپنے موقع پر قائم ہیں، نہ فقط اپنے موقع پر قائم ہیں بلکہ وہ جو ہے بھرپور طریقے سے جو ہے صہیونی حکومت، صہیونی فوج کے تابڑ توڑ حملوں کا جواب دے رہے ہیں، اور آج ہم نے دیکھا کہ انہوں نے ایک جو سول نافرمانی کی تحریک کا بھی اعلان کیا ہے، اور فلسطینی عوام سے انہوں نے واضح طور پر واشگاف الفاظ میں کہا ہے کہ اس کے بعد جو ہے آپ کسی بھی طریقے سے، کسی بھی صورت میں جو ہے جو صہیونی حکومت کے اقدامات ہیں اس کے خلاف آپ اٹھ کھڑے ہوں، اور بالخصوص جو ملازمین ہیں ان سے انہوں نے کہا ہے کہ وہ بھی جو ہے ان کے احکامات نہ مانیں بلکہ ہر اول دستے کا کردار ادا کریں۔ تو جو صورتحال اس وقت بنی ہے، اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ جو صہیونی جیلوں میں فلسطینی اسیر ہیں، قیدی ہیں، ان کے خلاف بھی جو ہے تشدد آمیز جو ہے رویہ اختیار کیا گیا ہے، اور انہیں بھی جیل میں اذیتیں پہنچائی جا رہی ہیں، ٹارچر کیا جا رہا ہے، لیکن ایک اہم بات جو آج فلسطینیوں کی جانب سے جاری ہوا ہے، جو جیل میں اس وقت فلسطینی قید ہے انہوں نے کہا ہے کہ بے شک ہم پر ظلم کریں، اظہار رسانی کریں، لیکن اس کے باوجود جو ہے ہم اپنے موقف سے حتیٰ ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے،
جی،
تو یہ سب کچھ جو ہے اچھی باتیں ہیں، حوصلہ افزا باتیں ہیں، اور صہیونی حکومت کے لیے جو ہے یہ سب کچھ جو ہے وہ شکست کا باعث ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک وہ دور تھا جب ہاتھ میں پتھر تھے فلسطینیوں کے، اور اس طرف سے جو ہے ٹینک کے گولے برسائے جا رہے تھے، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو فلسطین کی استقامتی تحریکیں ہیں وہ جو ہے راکٹ اور اس طرح میزائل سے جو ہے حملوں کا جواب دے رہے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ گزشتہ چند مہینوں کے دوران کتنے صہیونی جو ہے جو فلسطینیوں کے شہادت پسندانہ کاروائیوں میں ہلاک ہوئے ہیں, زخمی بھی ہوئے ہیں, جس سے جو ہے ان میں سراسیمگی پھیل گئی اور وہ جو ہے اس وقت سخت ڈپریشن کا شکار ہیں. اور بعض ذرائع تو یہ بھی بتاتے ہیں کہ بہت سے جو سیونی فوجی ہیں انہوں نے حتیٰ اپنی حکومت سے کہا ہے یا تو آپ ہمیں جو ہے جان کی حفاظت کی وہ جو ہے ضمانت دیں یا پھر جو ہے ہم فوج سے جو نکل جائیں گے. لیکن اس وقت جو سیونی حکومت کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ ایک اور یہ بھی ہے کہ سیونی عوام بھی اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. آپ نے دیکھا کہ ہر سینیچر کی رات جو ہے بنیامین نتنیاہو کے خلاف جو ہے زبردست مظاہرے ہوتے ہیں, اور پچھلے دنوں تو ہم نے دیکھا بلکہ پوری دنیا نے بھی دیکھا کہ 50,000 سے زائد سیونیوں نے جو ہے انتہا پسند وزیراعظم کے خلاف مظاہرہ کیا اور ان سے کہا کہ آپ حکومت چلانے کے قابل نہیں ہیں, آپ جو ہے مستعفی ہو جائیں اور آپ کی جو انتہا پسند کابینہ ہے وہ بھی استعفیٰ دیں تاکہ ایک نئی حکومت بنے جس سے جو ہے تربیب اور اس طرح جو ہے سیونی فوجیوں اور سیونیوں کو جو ہے تحفظ ملے, کیونکہ ہم جو ہے اس وقت فلسطینیوں کے حملوں کا دفاع نہیں کر سکتے. جی حسن
جی, جی غلام عباس حیدری, آپ کو بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا اور سامنے اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش کا وقت دیا, اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچا. ابھی آپ سامعین پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے, نشریات آپ ریڈیو تہران سے سن رہے ہیں, اور سامعین اس مرحلے میں پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
میں لب کشا نہیں ہوں یہ روشنی سی کیا ہے, خوشبو کہاں سے آئی, یہ روشنی سی کیا ہے, خوشبو کہاں سے آئی, شاید میں چلتے چلتے شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں, شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں, میں لب کشا نہیں ہوں. پھولوں کی طرح میری سانسیں مہک رہی ہیں, پھولوں کی طرح میری سانسیں مہک رہی کے موتی اور آنسوؤں کے موتی میں نظر کر رہا ہوں اور آنسوؤں کے موتی میں نظر کر رہا کشا نہیں ہوں. کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے, کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف کے راستے میں, تیبہ کے راستے میں میں منتظر کھڑا ہوں, تیبہ کے راستے میں منتظر منتظر کھڑا ہوں میں لب کشا نہیں ہوں طیبہ کے سب گدا گر پہچانتے ہیں مجھ کو طیبہ کے سب گدا گر پہچانتے ہیں مجھ کو خبر نہیں تھی مجھ کو خبر نہیں تھی میں اس قدر بڑا ہوں مجھ کو خبر نہیں تھی میں اس قدر بڑا ہوں میں لب کشا نہیں ہوں صد شکر اک تسلسل قائم ہے زندگی میں صد شکر اک تسلسل قائم ہے زندگی میں اک نعت کہہ چکا ہوں اک نعت کہہ چکا ہوں اک نعت کہہ رہا ہوں اک نعت کہہ چکا ہوں اک نعت کہہ رہا ہوں میں لب کشا نہیں ہوں
ابھی آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے اور سامعین اب پیش خدمت ہے پروگرام یادوں کے جھروکے یادوں کے جھروکے
عزیز سامعین اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے سامعین آج کا پروگرام ماضی میں 30 بہمن 28 رجب اور 19 جنوری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے 19 فروری سن 1473 عیسوی کو پولینڈ کے ماہر فلکیات اور ریاضیداں نیکولس کوپرنکس پیدا ہوئے انہوں نے علم نجوم کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد طب کی تعلیم حاصل کی اور تعلیم مکمل کرنے کے بعد روم میں تدریس کے شعبے سے وابستہ ہو گئے لیکن ان تمام مصروفیات کے باوجود علم نجوم کے مطالعے سے دستبردار نہ ہوئے اور کچھ عرصے بعد 1503 عیسوی میں ستاروں کی تحقیق کے ساتھ یہ انکشاف بھی کیا کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے اور 24 گھنٹے میں اپنا ایک چکر پورا کرتی ہے کوپرنکس نے 1543 میں وفات پائی رجب سن 1329 ہجری قمری کو قفقاز کے معروف شاعر مرزا علی اکبر صابر کا انتقال ہوا وہ طاہر زادے کے نام سے معروف تھے اور سن 1278 ہجری قمری میں قفقاز کے جنوبی شہر شیروان میں پیدا ہوئے تھے طاہر زادے نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل بیت علیہم السلام کی مدح میں اشعار کہے ہیں۔ وہ ہمیشہ اپنے اشعار میں غریبوں اور محروم و پسماندہ لوگوں کے حالات بیان کرتے تھے اور اپنے دور کے لوگوں کے سماجی مسائل کو بہت اچھے طنزیہ انداز میں پیش کرتے تھے۔ اٹھائیس رجب سن 1337 ہجری قمری کو معروف ایرانی فقی آیت اللہ العظمیٰ محمد کاظم طباطبائی یزدی نے وفات پائی۔ وہ علامہ یزدی کے نام سے مشہور تھے۔ ابتدائی تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ نجف اشرف کی اعلیٰ دینی درسگاہ تشریف لے گئے اور مرزا شیرازی جیسے ممتاز اساتذہ سے کسب فیض کر کے درجہ اجتہاد پر فائز ہوئے۔ اس کے بعد وہ دینی علوم کی تدریس میں مشغول ہو گئے۔ علامہ تدریس کے ساتھ ساتھ تزکیہ نفس، احکام الہی کی تبلیغ و اشاعت اور خیراتی اور فلاحی مراکز، مساجد اور مدارس کے قیام میں بھی خاص دلچسپی لیتے تھے۔ ان کی کتابوں میں عروۃ الوثقی اور بستان نیاز کا نام خاص طور سے لیا جا سکتا ہے۔ انیس فروری سن 1951 عیسوی کو فرانس کے مشہور مصنف آندرے جید کا 82 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ آندرے جید 1869 عیسوی میں پیرس میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنی عمر کا بیشتر حصہ شمالی افریقہ خصوصاً الجزائر میں گزارا اور اپنی بہت سی کہانیوں کا موضوع انہی سرزمینوں کے عوام کی زندگی سے حاصل کیا۔ گید آندرے جید کی نہایت مقبول کتاب ہے۔ سامعین، تاریخی معلومات پر مبنی پروگرام یادوں کے جھروکے آپ اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز ریڈیو تہران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ 19 فروری سن 1886 عیسوی کو اردو کے مشہور ادیب، مورخ اور محقق مولانا اعجاز الحق قدوسی نے وفات پائی۔ وہ جولائی 1905 عیسوی میں جالندھر میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق سلسلہ چشتیہ کے نامور صوفی شیخ عبد القدوس گنگوہی کے خانوادے سے تھا اور اسی نسبت سے قدوسی کہتے تھے۔ شعر و ادب اور تصوف و مذہب سے لگاؤ کی وجہ سے تصنیف و تالیف کا سلسلہ اختیار کیا اور بچوں کے لیے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اصحاب کرام پر کئی کتابیں تصنیف کیں۔ 1951 میں اعجاز الحق قدوسی پاکستان چلے گئے، جہاں انتہائی دشوار اور نامساعد حالات کے باوجود اپنی تاریخ ساز تصانیف کا سلسلہ جاری رکھا۔ انہوں نے متعدد تاریخی کتابیں تالیف کیں، جن میں 3 جلدوں میں تاریخ سندھ اور سندھ کی تاریخی کہانیاں خصوصاً قابل ذکر ہیں۔ اس کے علاوہ توزک جہانگیری کا اردو ترجمہ بھی ان کا ایک شاہکار ہے۔ انیس 19 فروری سن 1997 عیسوی کو چین کے قائد اور اس ملک میں اقتصادی اصلاحات کے بانی دینگ شیاؤ پنگ کا 92 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ شیاؤ پنگ 75 سال تک چین میں اعلیٰ عہدوں پر فائز رہے اور گزشتہ چند عشروں میں اس ملک کے مقبول حکام میں شمار کیے جاتے تھے۔ ان کی سربراہی میں چین میں اہم سیاسی اور اقتصادی تبدیلیاں آئیں۔ شیاؤ پنگ نے چین کے سوشلسٹ نظام میں بنیادی تبدیلیاں لا کر کھلے بازار کی طرف ہدایت کی۔ ان کی نئی پالیسیوں کے تحت چین نے بین الاقوامی میدان میں قدم رکھا اور مختلف ملکوں کے ساتھ کشیدگی کم کر کے عالمی سطح پر ایک خاص مقام حاصل کیا۔ 1990 میں شیاؤ پنگ نے بڑھاپے اور بیماری کی وجہ سے سارے عہدوں سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ اس کے باوجود آخری دم تک ان کا شمار چین کی ممتاز ترین شخصیتوں میں ہوتا تھا۔ تیس بہمن سن 1388 ہجری شمسی کو جدید ترین ایرانی بحری جہاز یا ڈسٹرائر جمران سیریز کے پہلے ڈسٹرائر نے کام کرنا شروع کیا۔ یہ ڈسٹرائر سمندر سے سمندر اور سمندر سے فضا میں مار کرنے والے گائیڈڈ میزائلوں، تارپیڈوں، طیارہ شکن توپوں اور جدید ترین الیکٹرانک جنگی ساز و سامان سے لیس ہے۔ اس ڈسٹرائر کی لمبائی 94 میٹر اور رفتار 56 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے۔ نیز 1420 ٹن سامان اور 140 اہلکاروں اور ہیلی کاپٹر لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ جمران ڈسٹرائر کی ٹیکنالوجی دنیا کے صرف چند ہی ممالک کے پاس ہے، لیکن ایرانی ماہرین نے بین الاقوامی اجارہ داری کو ختم کرتے ہوئے اپنے بل بوتے پر ایران کو اس اہم ٹیکنالوجی کا حامل بنایا ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوتا ہے۔
ابھی آپ سامعین پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین اب اس مرحلے میں پیش خدمت ہے پروگرام بزم دوستاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، آپ کے خطوط اور پیغامات اور ان کے جوابات پر آپ کا اپنا پسندیدہ پروگرام بزم دوستاں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ میں ناہید انوری، اور آج کے پروگرام میں میرا ساتھ دے رہے ہیں ہمارے ساتھی
طہٰ شمیم۔
ہمارا سلام قبول کیجیے۔ جی ہاں سامعین، خداوند متعال سے دعا گو ہیں کہ انشاءاللہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے اور زندگی کے بہترین لمحات سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔
جی ہاں سامعین، ہماری بھی دعا ہے کہ آپ جہاں کے بھی ہوں صحت و سلامتی کے ساتھ رہیں، اور ہمیشہ ہم یہی دعا کرتے ہیں اور آپ کی صحت و سلامتی کی ہمیشہ تمنا کرتے ہیں۔ اور یہ بہت اہم ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی صحت و سلامتی پر توجہ دے، اس لیے کہ آج کے اس دور میں جہاں دنیا بھر کے بیماریاں وجود میں آ رہی ہیں اور انسان یہ سمجھ بھی نہیں پاتا کہ کب کون سی بیماری اسے لاحق ہو جائے، تو ایسے عالم میں جو ہے وہ انسان کے لیے بہت ضروری ہے کہ جتنا ہو سکے وہ جو حفظان صحت کے اصول ہیں ان پر عمل کرے اور اپنی صحت کا بھرپور خیال رکھے تاکہ اسے ایک اچھی زندگی اور صحت مند زندگی نصیب ہو سکے.
جی ہاں طہٰ بھائی, جیسا کہ ابھی پتہ کہ جاڑے کا موسم ہے, سردیوں کا موسم ہے,
جی
سب جگہ برف بارش اور موسم ٹھنڈا ہو رہا ہے
اور اس میں کچھ زیادہ لوگ بیمار ہوتے ہیں.
جی بالکل, ہاں نزلہ زکام کھانسی
سب چیزیں تو عام ہو جاتی
رہتی ہیں. اور ہمیشہ ہمارے ساتھ جب ہمارے بھائی حسین بھائی ہوتے تو وہ کچھ ٹوٹکے بھی بتاتے رہتے ہیں سامعین کو کہ سوپ بنا کر پی لیجیے, گرما گرم چیزیں کھائیں, گرم کپڑے پہنے, اپنا خیال
نہیں سکتے تو خیر بہت ضروری ہے یقیناً. اور اس وقت جب کہ خدا سب کو محفوظ رکھے, کرونا کا بھی ابھی دور ختم
نہیں
ہوا ہے, تو اس سے بھی بہت ضروری ہے کہ ہم بچیں تاکہ کرونا جیسی بیماری جو خطرناک بھی ہے اس وقت, خدا کرے کہ سب محفوظ رہے اور کسی کو یہ بیماری نہ لگے. جی
انشاءاللہ. جی ہاں سامعین, ہمارا ساتھ دیجئے پروگرام بزم دوستاں میں, اور اب آپ کے خطوط کی جانب چلتے ہیں. اور یہ خط ارسال کیا ہے ہمیں پاکستان کے صوبے پنجاب کے شہر ملتان سے جہاں زیب صاحب نے.
جی
لکھتے ہیں کہ انٹرنیٹ کے ذریعے ریڈیو تہران کی نشریات پابندی کے ساتھ سن رہا ہوں. ہمارے گاؤں میں ریڈیو کی نشریات کی آواز صاف سنائی دیتی ہے. ریڈیو تہران کی نشریات بہت اچھی ہیں اور ہمیں پسند ہیں. ویسے مجھے تلاوت قرآن مجید اور نعت بہت پسند ہے. اس کے علاوہ خبریں, سیاسی تبصرے, افکار و نظریات, دریچے, آج کا ایران, آس پاس پروگرام بھی مجھے بہت اچھے لگتے ہیں.
جی جناب جہاں زیب صاحب, آپ نے بہرحال پاکستان صوبہ پنجاب کے شہر ملتان سے ہمیں یاد کیا, ہم آپ کے بہت بہت شکر گزار ہیں. اور آپ نے جیسا ذکر کیا کہ انٹرنیٹ کے ذریعے آپ ریڈیو تہران کی نشریات پابندی کے ساتھ سنتے ہیں, تو یہ بہت اچھی بات ہے. آپ ہمارے پروگرام سنتے رہیں, چاہے ریڈیو اگر آپ کے لیے مطلب قابل استفادہ ہو اور وہاں پہ نشریات لگ رہی ہوں تو آپ اس سے پروگرام سنیں یا انٹرنیٹ ذریعے سنیں. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ بہرحال آپ ہمارے پروگرام سنیں جس طرح سے ممکن ہو سکے, تاکہ ہماری جو زحمتیں یہاں پر ہیں, جو ہمارے عملے کے افراد جو زحمت کر رہے ہیں پروگرام کے حوالے سے, وہ ضائع نہ جائے. اور ساتھ ہی ساتھ سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ ہمارے پروگرام جب سنتے ہیں تو یقیناً آپ پروگرام کے حوالے سے اپنے مفید آرا سے بھی ہمیں نوازتے رہیں تاکہ ہم پروگرام کو بہتر سے بہتر بنا سکیں. انہوں نے
کچھ پروگراموں کا تذکرہ کیا ہے. جی ہاں
جی ہاں, تمام بلکہ کئی پروگراموں کے نام انہوں نے لیے ہیں, اور یہ بہت اچھی بات ہے. اس سے لگتا ہے کہ ہمارے پروگرام یقیناً سنتے ہیں اور پابندی کے ساتھ سن رہے ہیں
اور دقت کے ساتھ سن رہے ہیں.
بالکل بالکل آپ نے صحیح کہا. انہوں نے کہا کہ ہمارے گاؤں میں ریڈیو کی نشریات کی آواز صاف سنائی دیتی ہے, یہ بھی بہت اچھی خبر ہے. اس لیے کہ بہرحال اکثر سامعین یہ کہتے ہیں کہ آواز صاف نہیں دیتی ہے. بہرحال جی ہاں, تو یہ تو جو آواز ہے بہرحال اس کے لیے کچھ کہہ نہیں سکتا, کبھی صاف سنائی دیتی ہے, کبھی جو وہ صاف سنائی دیتی ہے,
لیکن موسم کی خرابی ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے ویز میں کچھ پرابلمس پیش آتی ہیں, تو یہ سلسلہ تو خیر چلتا ہی رہتا ہے. لیکن طہٰ بھائی یہاں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہمارے زیادہ تر جو سامعین ہیں تو الحمدللہ انہوں نے کہا کہ یہاں اچھی طرح سے آواز صاف سنائی دیتی ہے. بالکل کام پیش آتا ہے کہ جو ہمارے سامعین ہیں ان کو گلا ہو کے بھائی آواز جو ہے صحیح سے.
بہرحال ہماری کوشش تو جی یہ رہتی ہے کہ پروگرام مثلا ہماری آواز صاف پہنچے, اور اس کا اگر کوئی کمی ہے تو ہم چاہتے ہیں یہاں سے اپنے جو اسٹاف کے افراد ان کو اس سے باخبر کریں گے بھائی وہاں آواز صاف نہیں پہنچ رہی, اس کے سلسلے میں آپ کوشش کریں. تو بہرحال ان کی بھی یہاں کوشش ہے ہمارے عملے کی, اس حوالے سے جاری جو فنی عملہ ہے وہ بھی سلسلے میں بہرحال ہمیشہ فعال رہتا ہے. ہمیں بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے ہمیں اتنے دور سے یاد کیا شہر ملتان سے. انشاءاللہ آپ آئندہ بھی ہمارے پروگرام سنتے رہیں گے اور پروگرام کے حوالے سے اپنے مفید آرا سے ہمیں نوازتے رہیں گے. انشاءاللہ آپ جہاں کہیں بھی رہیں صحت و سلامتی کے ساتھ رہیں. جی باجی.
جی ہاں میں بھی یہیں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں میرے بھائی کہ آپ نے اتنا وقت نکالا اور ہمارے لیے پیارا سا خط ہمیں بھیجوایا.
جی
ہاں ایک اور خط ہے میرے پاس ہے یہاں پر, اور یہ خط ارسال کیا ہے احمد آباد ہندوستان سے یاسین احمد صاحب.
جی کیا
لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کی نشریات پابندی کے ساتھ سنی جا رہی ہے اور تمام پروگرام اچھے جا رہے ہیں. ریڈیو تہران کے پروگرام ہر لحاظ سے معیاری اور معلوماتی ہیں. اس میں تمام اخلاقی معیارات کا لحاظ رکھا جاتا ہے, اور میں نے اس سے پہلے بھی اپنے خط میں لکھا تھا کہ ہم ریڈیو تہران تمام گھر والوں کے ساتھ سنتے ہیں. لوگ کہتے ہیں ریڈیو کا زمانہ گزر گیا, اب ٹی وی اور سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, لیکن میں کہتا ہوں اصل میں یہی زمانہ ہے کہ ہمیں ریڈیو کے ساتھ جڑے رہنا چاہیے اور ریڈیو کے ذریعے ہی اپنی معلومات میں اضافہ کریں, کیونکہ ٹی وی بہرحال مفید ہے لیکن بے حیائی نے اس مفید ذریعے کی افادیت کھو دی ہے۔ ریڈیو کے سب دوستوں کو میرا بہت بہت سلام۔ جی ہاں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا سامعین، یہ خط ہمیں ارسال کیا تھا احمد آباد ہندوستان سے یاسین احمد صاحب نے۔ تو اس کے جواب کے لیے چلتے ہیں ہمارے بھائی طہا کی جانب۔ جی طہا بھائی،
یاسین احمد صاحب، ہم آپ کے بھی بہت بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں احمد آباد ہندوستان سے یاد کیا ہے، اور آپ نے بھی جو ہے وہ تمام پروگراموں کے نام لے کر ذکر کیے ہیں، اور اس میں آپ نے ذکر کیا کہ تمام پروگرام بہت اچھے ہیں۔ یقیناً ہم آپ کے بہت بہت شکر گزار ہیں کہ آپ بھی ہمارے پروگرام پابندی کے ساتھ سن رہے ہیں، اور آپ نے ایک بڑی اچھی بات کہی کہ ہر لحاظ سے ہمارے پروگرام معیاری ہیں، اور یہ بہت اہم بات ہے کہ کوئی سامع پروگرام سن کر یہ کہے کہ آپ کے پروگرام معیاری ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہماری جو کوششیں وہ رائگا نہیں جا رہی ہیں، اور سامعین کے لیے مفید واقع ہو رہی ہیں۔ معیاری ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے سامعین کے لیے پروگرام ہمارے مفید واقع ہو رہے ہیں، اور یہ بہت اچھا ہے کہ بہرحال پروگرام معیاری ہیں اور معلوماتی ہیں۔ اور انہوں نے بڑی اچھی بات یہ کہ تمام اخلاقی معیارات کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ یہ سب چیزیں بہت اہم ہوتی ہیں ایک ریڈیو کے لیے، اور جو ہمارے سامع ہوتے ہیں خود ان کے معیارات کے لحاظ سے بھی یہ صحیح ہے کہ کم سے کم ان کے اخلاقی معیارات کے لحاظ سے ہمارے پروگرام ان پر مکمل ثابت ہوں، تاکہ وہ پروگرام کو زیادہ سے زیادہ سن سکیں اور استفادہ کریں، اور ساتھ ہی ساتھ دوسروں کو بھی جو ہے وہ اس جانب راغب کریں کہ بھائی ریڈیو تہران کے پروگرام جو ہے وہ معلوماتی ہوتے ہیں، معیاری ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے یقیناً ہمارے دوسرے سامع بھی وجود میں آئیں گے، اور وہ بھی پروگرام سنیں گے اس طرح سے، اور پروگرام کی جو ہماری افادیت ہے وہ بڑھتی جائے گی۔
جی ہاں، ہمارے سامعین کی تعداد میں بھی اضافہ ہوگا۔ جیسے میں یہاں بتاتی چلوں ہمارے بھائی کو کہ ہمارے ریڈیو کے پروگرام ہی نہیں بلکہ ٹی وی کے جو پروگرام ہوتے ہیں، تو اس میں بھی ہمارا یہی خیال رہنے رکھا جاتا ہے ہماری طرف سے کہ پروگرام ایسا ہو کہ معیاری ہو۔
بالکل، اور جیسا کہ انہوں نے ذکر کیا کہ اس میں
جی ہاں کوئی یعنی غلط پیغام ہمارے یہاں سے جائے۔ ہماری ہمیشہ سے یہی کوشش رہی ہے، اور ریڈیو میں بھی ہمارا کام یہی رہا ہے کہ ہم اس کی طرف توجہ دیں کہ جو پروگرام ہمارے یہاں سے نشر کیے جا رہے ہیں تو وہ ہمارے سامعین یا ہمارے ناظرین کے لیے مفید واقع ہوں، اور ان کی جو معلومات ہے تو اس میں بھی اضافہ ہو۔
جی، اور جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ ٹی وی پروگرام یقیناً بہت معیاری پروگرام ہے، جس طرح سے ریڈیو بلکہ اس سے کہیں زیادہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ٹی وی پروگرام اچھے ہیں۔
جی ہاں،
اور جیسا کہ انہوں نے ذکر کیا کہ اکثر ٹی وی پروگرام جو اس میں بے حیائی اور عریانیت وغیرہ زیادہ ہے،
لیکن
یہ چیز الحمدللہ ہمارے یہاں ریڈیو تہران، ہاں، شہر ٹی وی سے آپ کو نہیں ملے گی الحمدللہ، ہمارے ٹی وی پروگرام بھی دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ۔ کوئی ایسی چیز، ایسی فلم یہاں سے نشر نہیں ہوتی ہے جسے دیکھنے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس ہو فیملی کے ساتھ بیٹھ کر دیکھنے میں۔ لہٰذا آپ ہماری ٹی وی پروگرام بھی دیکھیں، ریڈیو بھی دیکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی مفید آرا سے ہمیں نوازتے رہیں، ہم آپ کے بہت بہت شکر گزار ہیں۔
جی ہاں، میں بھی یہاں پہ تمام سامعین کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی جنہوں نے وقت نکالا اور اتنے پیارے پیغامات اور اپنے خطوط جو ہیں ہمیں ارسال کیے ہیں۔ اور یہ مختصر پیغام ارسال کیا ہے غلام حسین صاحب نے سندھ پاکستان کے شہر بدین سے، اور لکھتے ہیں کہ میری طرف سے ریڈیو تہران کی پوری ٹیم کو سلام، ہم بھی آپ کی خدمت میں وعلیکم السلام عرض کرتے ہیں میرے بھائی۔ آگے چل کے لکھا ہے کہ آپ کے پروگرام قابل تعریف اور قابل ستائش ہیں، خبریں اور تبصروں کا تو جواب ہی نہیں۔ اپنے اس پیغام کے ذریعے میں تمام لسنرز کلبز اور لسنرز کو دل کی گہرائیوں سے سلام پیش کرتا ہوں۔ بزم دوستوں میں میرے اس پیغام کو شامل کیجیے گا۔ جی ہاں بھائی، جیسا کہ آپ نے دیکھا غلام حسین بھائی، ہم نے اپنے پروگرام میں آپ کا یہ مختصر اور بہت مفید اور پیارا سا خط یہاں شامل کیا، اور اس کے جواب کے لیے چلتے ہیں ہمارے بھائی کی جانب۔ جی
جی ہاں، جواب تو آپ نے تقریباً دے ہی دیا بھائی، لیکن بہرحال میں بھی کوشش کروں گا کچھ جواب دے سکوں۔ غلام حسین صاحب، ہم آپ کے بہت بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے بھی ہمیں سندھ پاکستان سے یاد کیا ہے، شہر بدین سے۔
جی،
اور یقین یہ آپ کی محبت ہے کہ آپ ہمارے پروگرام سنتے ہیں، اور آپ نے لکھا کہ ہمارے پروگرام قابل تعریف قابل ستائش ہیں، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ ہم اگرچہ اس بات کے انتظار نہیں رکھتے کہ آپ ہماری تعریف کریں پروگراموں کی، مگر کم سے کم ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر مفید واقع ہو رہا ہے آپ کے لیے پروگرام، تو یقیناً یہ ہمارے لیے دلی تسکین کا باعث ہے، کم سے کم ہمارے پروگرام آپ کے لیے مفید واقع ہوں۔ ہمیں آپ کی تعریف یا اس کی کوئی ایسی خواہش نہیں، لیکن بہرحال ہر انسان جب کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تو بہرحال ایک آرزو یہ ہوتی ہے کہ
اس کو پسند آ رہا ہے، کرتا ہے کہ اس کا پھل آیا میٹھا ہے۔
ہاں، میٹھا ہے نہیں، بالکل، بہت اچھی بات کی آپ نے۔ تو یقیناً یہ ہمارے پھل میٹھے ہونے کی دلیل ہے،
بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔
بہرحال انہوں نے اپنے اس پیغام ذریعے تمام لسنرز کلب اور لسنرز کو دل کی گہرائی سے سلام پیش کیا ہے، تو بہرحال یقیناً آپ کا سلام جو ہے سب تک پہنچ گیا ہوگا، اور میں بھی جو ہے آپ آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں اور میں بھی آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ بھی آئندہ پروگراموں کو سنتے رہیں گے پابندی کے ساتھ, اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ پروگرام کے حوالے سے اسی طرح سے ہمیں اپنے مفید آرا سے بھی انشاءاللہ نوازتے رہیں گے. ہمیں آپ کے اگلے خط کا بھی انتظار رہے گا.
جی ہاں سامعین, گرما گرم چائے پیئیں اور ہمارا پروگرام بھی سنتے رہیں. بس میں دوستا میں ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید عرض کرتی ہوں. آئیے خط ارسال کیا ہے ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے کرگل لداخ سے انتظار علی صاحب نے.
جی
لکھتے ہیں, ریڈیو تہران کی نشریات صاف ستھری آواز میں سنائی دے رہی ہے, کبھی کبھی کچھ خراب ہو جاتی ہے لیکن قابل سماعت ہوتی ہے. ریڈیو تہران سے کرگل لداخ کی رپورٹیں بھی نشر ہوتی ہیں, سن کر بہت اچھا لگتا ہے. اور آگے چل کے انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ دوسرے تمام پروگرام بھی جو ریڈیو سے نشر کیے جاتے ہیں وہ ہم سنتے ہیں اور ہمارے لیے مفید واقع ہوتے ہیں.
جی
ہاں
جی, ہم جناب انتظار علی صاحب کے بھی بہت بہت شکر گزار ہیں. بہرحال کرگل لداخ سے انہوں نے ہمیں یہ خط بھیجا ہے اور یقیناً کے بھی ہم شکر گزار ہیں, اور تمام سامعین جو ہمیں پروگرام میں خط بھیجتے ہیں اور پروگرام میں شامل ہوتے ہیں ہم سب کے شکر گزار ہیں. یقیناً اتنی دور سے انہوں نے خط لکھا ہے, اور یہ انہوں نے لکھا ہے کہ ریڈیو تہران کی نشریات صاف ستھری آواز میں سنائی دیتی ہیں. بہت اچھی خبر یہ بھی ہے کہ کم سے کم ہندوستان کے اس علاقے سے, دور دراز علاقے سے ان کو ہماری آواز صاف سنائی دے رہی ہے. انہوں نے پروگرام کے حوالے سے لکھا ہے کہ یقیناً ان کو پروگرام بھی ہمارے اچھے لگ رہے ہوں گے, اور جیسا کہ آپ نے بتایا جی, تو یقیناً یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہمارے پروگرام ان کو صاف سنائی دے رہے ہیں اور پروگرام اچھے بھی لگ رہے ہیں. انشاءاللہ امید ہے کہ آئندہ بھی ہمارے پروگرام جناب انتظار علی صاحب سنتے رہیں گے, اور ہمیں بھی آپ کے آئندہ خطوط کا بھی انتظار رہے گا, آپ کی مفید آرا کا انتظار رہے گا. انشاءاللہ آپ ہمیں ہمیشہ یاد کرتے رہیں. ہم آپ کے بہت بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں یاد کیا, اپنی مفید آرا سے ہمیں نوازا. انشاءاللہ آئندہ بھی اسی طرح سے آپ یاد کرتے رہیں, ہم آپ کے بہت بہت ہمیشہ شکر گزار رہیں گے.
چلتے ہیں مختصر پیغام کی جانب, اور یہ پیغام ارسال کیا ہے دوحہ قطر سے محترمہ بلقیس فاطمہ صاحبہ نے. آج لکھتی ہیں کہ ریڈیو تہران کی نشریات انٹرنیٹ کے ذریعے سنتی ہوں, سارے پروگرام نہیں سن پاتی لیکن خبریں اور بزم دوستاں اور یادوں کے جھروں کے پروگرام سنتی ہوں. میری طرف سے تمام سامعین کو بہت بہت سلام.
جی ہاں, یہ مختصر پیغام جیسا کہ آپ نے کہا کہ دوحہ قطر سے ہمیں ارسال کیا ہے محترمہ بلقیس فاطمہ صاحبہ نے. ہم ان کے بہت بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے قطر سے ہمیں یاد کیا, اور ریڈیو تہران کی نشریات بھی یہ سنتی ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے سے, اور بہت اچھی بات ہے. بہرحال انٹرنیٹ کے ذریعے جس صورت سے بھی ممکن ہو ہمارا پروگرام سن رہی ہے, یہ بہت اچھی بات ہے. اور انہوں نے خبروں اور بزم دوستوں اور یادوں کے جھروں کے پروگرام سننے کے حوالے سے ذکر کیا کہ سنتی رہتی ہیں. یقیناً محترمہ بلقیس فاطمہ صاحبہ, ہمیں آئندہ بھی یہی امید ہے کہ آپ ہمارے پروگرام پابندی کے ساتھ سنتی رہیں, اور یقیناً آپ جیسے سامعین کی ہمیں ضرورت ہے کہ آپ قطر میں رہ کر کے اگر ہمارے لسنرز سے بنا سکتی ہوں تو وہاں بھی لسنرز بنائیں. اور یہ ایک بہت اہم ضرورت ہے, اس لیے کہ بہرحال اس دور میں جو ہے وہ, جیسا کہ اس کے پہلے خط میں ہم نے ذکر کیا کہ بہت سے ریڈیو اور ٹی وی ایسے ہیں جو لغویات یا الٹی سیدھی باتیں یا بے حیائی اس طرح کی چیزیں پیش کرتے ہیں, تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اگر ہمارے لسنرز کو یہ بتائیں کہ ریڈیو تہران کی نشریات کیسی ہوتی ہیں, اس میں دین کے حوالے سے, مذہب کے حوالے سے جو باتیں پیش کی جاتی ہیں, ٹی وی پروگرام جو ہے وہ بے حیائی یا اڑجانت وغیرہ سے خالی ہوتے ہیں, آری ہوتے ہیں, تو یہ سب چیزیں بہت ہمارے لیے مفید واقع ہوں گی. اور یقیناً جو سامع آپ بنائیں گی, جو لسنرز بنائیں گی, وہ بھی ہمارے لیے بہت ہی اطمینان بخش بات ثابت ہوگی. تو یقیناً آپ اس سلسلے میں کوشش کریں, ہمیں امید ہے کہ آپ آئندہ بھی ہم سے جڑی رہیں گی خط کے ذریعے سے, اور انشاءاللہ آئندہ بھی خط ارسال کریں گی.
جی ہاں, جیسا کہ طہٰ بھائی باہر سے اشارے کیے جا رہے ہیں پروگرام کا وقت ہونے کو پہنچ رہا ہے, تو جی ہاں سامعین, یہی ہم آپ تمام سامعین سے اجازت چاہیں گے. میں ناہید انوری اور
طہٰ شمیم آپ سے اجازت چاہتے ہیں.
خدا حافظ.
ابھی آپ سامعین پروگرام بزم دوستان سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے پروگرام آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، اخبارات کے جائزے پر مبنی پروگرام معنی صحافت لے کر تحاشمی حاضر خدمت ہے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں بھی ہم ہندوستان اور پاکستان سے شائع ہونے والے اخبارات کا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تو آئیے پہلے ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار نیوز 18 کی یہ سرخی۔ عمران خان کے قریبی کا بڑا دعویٰ، ٹی ٹی پی دہشت گردوں کو پاکستان میں بسانا چاہتے تھے جنرل قمر جاوید باجوا۔ قومی آواز، یو پی میں ذات پر مبنی مردم شماری کے مطالبے کے ساتھ بلاک سطح پر مہم چلائے گی سماجوادی پارٹی۔ روزنامہ آگ، ریاستوں کو ملیں گے معاوضہ واجبات، وزیر مالیات سیتا رمن کا جی ایس ٹی کونسل کی میٹنگ میں اعلان، متعدد اشیاء پر ٹیکس کی تخفیف۔ اور اب روزنامہ قومی آواز کا یہ کالم، کالم نگار ظفر آغا، بی بی سی پر مودی سرکار کو غصہ کیوں آتا ہے کہ زیر عنوان اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے لکھتے ہیں، لیجئے اب بی بی سی پر مودی حکومت کا قہر ٹوٹ پڑا، بات کیا ہے سب جانتے ہی ہیں، دراصل جس بی بی سی ڈاکومنٹری کے سبب مودی حکومت اور بی بی سی کے درمیان اختلافات پیدا ہوئے، اس فلم میں نریندر مودی کی سب سے دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا۔ سن 2002 کے گجرات فسادات مودی کی دکھتی رگ ہیں، اگر کسی نے غلطی سے بھی کہہ دیا کہ ان فسادات میں یعنی مسلم نسل کشی میں مودی بھی ملوث تھے تو اس پر آفت ٹوٹ پڑتی ہے، اور بی بی سی ڈاکومنٹری نے یہی بات کہی ہے۔ ظاہر ہے کہ پھر تو ہنگامہ ہونا ہی تھا، پہلے ہندوستان میں ڈاکومنٹری کے نشریے پر پابندی لگی، پھر جلد ہی انکم ٹیکس والوں نے بی بی سی کے ممبئی اور دہلی آفس کے دروازوں پر دستک دے دی۔ اس طرح یہ معاملہ اب مودی حکومت اور بی بی سی کے درمیان ایک باقاعدہ جنگ میں تبدیل ہو گیا۔ اب سنگھ سے لے کر بی جے پی تک سب اس معاملے کو ہندوستان کی سالمیت پر حملہ قرار دے رہے ہیں، جبکہ لندن اور واشنگٹن کے اخبار اس کو آزاد صحافت پر حملہ قرار دے رہے ہیں۔ اس طرح برطانیہ اور ہندوستان کے آپسی تعلقات بھی بگڑ رہے ہیں۔ خیر، یکایک یہ لندن اور نئی دہلی کے بیچ تلخیاں کیوں پیدا ہو گئیں؟ گجرات فسادات آج سے کوئی 20 برس قبل ہوئے تھے، سوال یہ ہے کہ بی بی سی کے فسادات اور اس میں مودی فیکٹر اب کیوں یاد آیا؟ جو بی بی سی کو جانتا اور سمجھتا ہے وہ یہ بھی سمجھتا ہے کہ بی بی سی برطانوی نظام کا ایک حصہ ہے، یعنی حساس مسائل بی بی سی برطانوی نظام کی مرضی کے بغیر نہیں اٹھا سکتا ہے۔ گجرات دنگا بھی ایک انتہائی حساس معاملہ ہے، پھر بی بی سی نے یہ ڈاکومنٹری کی۔ اس کی وجہ صرف ایک بات ایسی ہوئی جس کے سبب مغربی مودی حکومت سے ناخوش تھا، اور وہ بات یوکرین پر روس کا فوجی حملہ تھا۔ یوکرین جنگ مغرب کے لیے ایک بہت اہم مسئلہ ہے، پھر یہ جنگ دوسری جنگ عظیم کے بعد پہلی جنگ ہے جو خود مغربی سرحدوں اور زمین پر ہو رہی ہے۔ یوکرین پر حملہ کر روس نے خود یورپ کے اندر مغربی برتری کو چیلنج کر دیا۔ ظاہر ہے کہ بات مغرب کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل تھی، امریکہ سمیت تمام مغرب کو یہ توقع رہی ہوگی کہ مودی حکومت یوکرین جنگ میں پوری طرح کھل کر مغرب کا ساتھ دے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ہندوستان اصولی طور پر جنگ کی تو مذمت کی، لیکن یوکرین پر حملے کی باقاعدہ کھل کر مذمت نہیں کی۔ اس کے برخلاف مودی حکومت پوتین حکومت کے اس جنگ کے درمیان اور قریب ہو گئی۔ روس کے ساتھ ہندوستان کے تجارتی تعلقات اس جنگ کے درمیان بے حد بڑھ گئے۔ ہندوستان روس سے سستا تیل بہت بڑی مقدار میں خریدنے لگا، یہ ایک طرح سے جنگ کے دوران روس کی معاشی مدد تھی، جبکہ امریکہ کے ساتھ مغربی ممالک جیسے برطانیہ نے روس کے خلاف معاشی پابندی لگا دی تھی۔ ایسے حالات میں بی بی سی کو ہمیں سالوں بعد یہ کہ گجرات فسادات میں مودی فیکٹر نظر آ گیا، اور بی بی سی نے یہ ڈاکومنٹری چلا دی۔ یہ بات اپنے بہت اہمیت رکھتی، کیونکہ سن 2014 میں جب سے مودی اقتدار میں آئے ہیں تب سے ابھی حال تک نریندر مودی پوری مغربی دنیا کے آنکھوں کے تارہ تھے۔ پہلا موقع ہے جب مغرب کے کسی ملک اور وہ بھی ایک انتہائی اہم ملک برطانیہ کے ساتھ مودی کے تعلقات تلخ ہو گئے ہیں۔ برطانیہ جیسا مغربی ملک جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اس کی مصیبتیں بڑھ جاتی ہیں۔ اب دیکھیں کہ بی بی سی اور مودی حکومت کے درمیان چھڑی اس جنگ میں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ اور اب پاکستان کے بعض اخبارات کی شہ سرخیاں، اور پہلے روزنامہ ایکسپریس۔ تحریک انصاف کی جیل بھرو تحریک کا شیڈول جاری۔ روزنامہ جنگ، عارف علوی اپنی آئینی اوقات میں رہیں، وزیر دفاع خواجہ آصف۔ روزنامہ ڈان، افریقی یونین کے اجلاس سے اسرائیلی سفیر کو باہر نکال دیا گیا۔ اور اب روزنامہ جنگ کا یہ اداریہ جس کا عنوان ہے کراچی پولیس آفس پر دہشت گرد حملہ۔ اخبار لکھتا ہے کہ دہشت گردی کا عفریت جس تیز رفتاری سے پاکستان میں اپنے پنجے پھیلا رہا ہے، اس کا تازہ ترین مظاہرہ جمعے کی رات کراچی پولیس آفس پر دہشت گردوں کے منظم حملے کی شکل میں ہوا ہے، جبکہ اس سے تقریباً دو ہفتے پہلے ہی پشاور کی پولیس لائن مسجد خودکش حملے کا نشانہ بن چکی ہے، جس میں بہت بڑے پیمانے پر جانی نقصان ہوا تھا۔ تفصیلات کے مطابق صدر تھانے کی حدود گورا قبرستان کے سامنے واقع کراچی پولیس کے ہیڈ آفس پر جمعے کی شام کم و بیش 7:15 بجے راکٹ، دستی بموں اور دیگر ہتھیاروں سے لیس دہشت گردوں نے حملہ کر دیا اور جدید اسلحے سے فائرنگ کرتے ہوئے کے پی او کے اندر داخل ہو گئے۔ پولیس اور رینجرز نے آپریشن شروع کیا تو اندر موجود دہشت گردوں کی جانب سے شدید مزاحمت کی گئی۔ کے پی او کئی گھنٹے تک میدان جنگ بنا رہا۔ دہشت گرد چوتھی منزل تک پہنچ گئے۔ حملہ آور اور قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں کے درمیان دو بدو لڑائی شروع ہو گئی۔ بلڈنگ کی بالائی منزل پر زوردار دھماکے ہوئے۔ چوتھی منزل پر واقع کراچی پولیس چیف کا دفتر بھی تباہ ہو گیا۔ حملے کے نتیجے میں رینجرز اور پولیس اہلکاروں سمیت 4 افراد شہید اور 9 دیگر زخمی اور 19 زخمی ہو گئے، جبکہ 3 دہشت گرد واصل جہنم ہوئے۔ سیکورٹی اہلکاروں اور کمانڈروں اور کمانڈوز دستوں نے کامیاب آپریشن کے بعد عمارت کو کلیئر کر لیا، جبکہ واقعے کی ذمہ داری کالعدم تحریک طالبان نے قبول کر لی۔ یہ اطلاعات بھی ہیں کہ 3 دہشت گردوں کی شناخت ہو گئی، جن کا تعلق شمالی وزیرستان سے بتایا گیا ہے۔ دہشت گردوں کے خلاف نفاذ قانون کے اداروں کے بہادر جوانوں کی کامیاب کاروائی یقین لائق تحسین ہے۔ تاہم دہشت گردی کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے مراکز کے انتخاب اور ان پر حملوں میں کامیاب ہو جانا بلا شبہ سیکورٹی کے حوالے سے بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اگر یہ مراکز بھی دہشت گردوں کا ایسی آسانی سے ہدف بنا سکتے ہیں تو عام سرکاری عمارات اور عوامی مراکز کی حفاظت کی کیا ضمانت ہے؟ 2 صوبائی دارالحکومتوں یعنی پشاور پولیس لائن اور اب کراچی پولیس آفس میں دہشت گردوں کا پولیس کی وردی میں ملبوس ہونے کی وجہ سے ان مراکز کے اندر پہنچ جانا کوئی قابل قبول عذر نہیں۔ یہ واقعات یقینا مناسب نگرانی اور آنے والوں کی چیکنگ اور شناخت کا خاطر خواہ بندوبست اور اہتمام نہ ہونے کا نتیجہ ہیں۔ سرکاری عمارات اور تنصیبات اور عوامی مراکز کو دہشت گردی سے محفوظ رکھنے کے لیے مناسب انتظامات وقت کا لازمی تقاضا ہیں۔ یہ اطلاع اطمینان بخش ہے کہ حکومت سندھ نے اس حوالے سے سیکورٹی آڈٹ کا فیصلہ کیا ہے۔ اس فیصلے پر جلد از جلد عمل کیا جانا ضروری ہے۔ ٹی ٹی پی کی طرف سے اس حملے کی ذمہ داری کا قبول کر لیا جانا اس کے خلاف بھرپور آپریشن کا جواز مہیا کرتا ہے، لیکن پاکستانی طالبان کی قیادت کو بھی مفتی تقی عثمانی، مفتی منیب الرحمان اور دیگر جید علماء کرام کی جانب سے پاکستان میں دہشت گرد کاروائیوں کو قطعی حرام قرار دیے جانے کی روشنی میں ان کاروائیوں سے بلا تاخیر باز آ جانا چاہیے۔ سامنے اسی کے ساتھ ہی پروگرام آئین صحافت یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچا۔ عزیز سامعین، ابھی آپ پروگرام آئین صحافت سماعت فرما رہے تھے۔ نشریات آپ خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہے۔ ہم امید ہے کہ ہمارے اب تک پیش کیے گئے تمام پروگرام آپ کو پسند آئے ہوں گے۔ اور سامعین، اس مرحلے میں پہلے پیش خدمت ہے پروگرام آئیے فارسی سیکھیے، اور پھر اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام منار نور پیش کیا جائے گا۔ تو لیجئے پہلے سماعت فرمائیے پروگرام آئیے فارسی سیکھیے، اور اپنے میزبان کو اس وقت کی نشریات سے یہیں پر اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
فارسی بیاموزید،
آئیے فارسی سیکھیے۔ عزیز سامعین، پروگرام آئیے فارسی سیکھیے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ گزشتہ اسباق میں ہم عرض کر چکے ہیں کہ فارسی حروف تہجی میں اردو کے بعض حرف موجود نہیں ہیں، اور وہ الفاظ بھی نہیں بولے جاتے کہ جنہیں دو چشمہے کے ساتھ اردو میں ملا کر پڑھا جاتا ہے۔ اس یاداواری کے ساتھ آئیے آج کے سبق پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ سامعین، آپ جانتے ہی ہیں کہ حروف تہجی کو فارسی میں عموماً الف با کہا جاتا ہے اور گرامر کے لیے دستور زبان کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ فارسی الف با سے آشنائی اور ان کی ادائیگی کے طریقے سے ہم آپ کو واقف کرا چکے ہیں، اور بعض الفاظ سے آپ گزشتہ دو پروگراموں میں آشنا ہو چکے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ایک بار پھر انہی الفاظ کو دہرا رہے ہیں اور ان کی مدد سے بنائے گئے مختصر جملوں کو آپ کے سامنے ایک بار پھر پیش کریں گے، اور حسب وعدہ مصدر کی پہچان اور اس کے ذریعے فعل ماضی بنانے کا طریقہ آپ کو سکھائیں گے۔ تو آئیے گزشتہ درس کے خلاصے پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔
امام آمد، شاه رفت، او گفت، من نوشتم، شما پرسیدی، او بود۔
جی، او، من، شما، یہ الفاظ آپ نے سنے، ان کو ضمائر کہتے ہیں یا ضمیر، اس کی واحد ہے اور ضمائر جمع۔ آپ واقف ہی ہیں کہ کسی زبان کو سیکھنے کے لیے پہلے مرحلے میں حروف کی پہچان کرائی جاتی ہے، اور اس کے بعد لفظوں سے آشنا کراتے ہیں، اور تیسرے مرحلے میں افعال کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے۔ دو مرحلے آپ طے کر چکے ہیں، اب ہم آج کے اس تیسرے مرحلے میں فعل پر آپ سے گفتگو کریں گے۔ عموماً زمان کے لحاظ سے فعل کی کئی قسمیں بیان کی جاتی ہیں، ماضی، حال اور مستقبل، کہ جن کی بعد میں مزید کئی اور تقسیم ہوتی ہیں، جیسے ماضی قریب، ماضی بعید وغیرہ وغیرہ۔ افعال کی اس تقسیم کے بعد اب ہم آپ کو مصدر کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ کسی بھی کلام کی بنیاد اور اساس مصدر پر ہوتی ہے۔ فارسی میں مصدر کو دو طریقوں سے پہچانا جاتا ہے، دال اور نون، اور تے اور نون، جیسے
آمدن، آمدن، رفتن، رفتن، خوردن، خوردن، گفتن، گفتن۔
جی، اردو میں مصدر کے آخر میں نا، یا یوں کہا جائے نون اور الف لگایا جاتا ہے، جیسے کھانا، پینا، سونا، جاگنا، ہنسنا، رونا، اور مصدر کی مدد سے ہی باقی جملے بنائے جاتے ہیں۔ اور اب مصدر سے فعل ماضی کس طرح بنایا جاتا ہے، بغور سنیے اور نوٹ کیجیے۔ سامعین، آپ جانتے ہیں کہ فارسی میں مصدر کے آخر میں دال اور نون، اور تے اور نون آتا ہے۔ چنانچہ فعل ماضی بنانے کے لیے ہم صرف اتنا کریں گے کہ
آمدن، آمدن،
جی،
رفتن، رفتن۔
جی، آپ نے دو مصدر سنے، ایک آمدن اور دوسرا رفتن۔ بس فعل ماضی بنانے کے لیے نون کو ہٹا دیا جائے گا آمدن سے، اور رفتن کے حوالے سے بھی ہم یہی کہیں گے کہ آخر سے آپ نون کو حذف کر دیں، اور جو کچھ بچے گا وہ فعل ماضی کہلائے گا، یعنی آمدن سے
آمد، آمد،
اور رفتن سے
رفت، رفت۔
بس آمد سے ہم ایک جملہ بناتے ہیں مختصر،
امام آمد، امام آمد،
یعنی امام آ گئے۔ اور دوسرا جملہ بناتے ہیں ہم رفتن سے فعل ماضی کے حوالے سے،
شاہ رفت، شاہ رفت،
یعنی شاہ چلا گیا یا شاہ گیا۔ جی ہاں، اس وضاحت کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے،
خدا نگہدار۔
منارہ نور۔
سامعین، پروگرام منارے نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم تزکیہ نفس کے بارے میں گفتگو کریں گے، اور اس سلسلے میں امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی طالب علموں کو نصیحت، نیز امام خمینی کی ایک اہم اخلاقی صفت کے بارے میں بتائیں گے جو آپ کے افکار اور بیانات میں بہت نمایاں تھی، اور وہ تھی دنیا کی محبت اور دنیا پرستی سے اجتناب۔ امید ہے یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ دنیا سے لگاؤ یا دنیا سے اجتناب کا موضوع قدیم زمانے سے مختلف ادیان و مذاہب اور انسانی ثقافتوں میں زیر بحث رہا ہے۔ بعض انسانی مکاتب فکر یا الہی ادیان نجات اور سعادت کو دنیا سے اجتناب، تہجد اور زہد میں تلاش کرتے ہیں، حتیٰ کہ ریاضت اور عبادت گاہ میں رہنے کو دینداری، خود سازی، عرفان اور تزکیہ نفس قرار دینے لگے۔ اس کے مقابلے میں بعض نظریات اور ثقافتوں، مثلاً سرمایہ داری میں دنیا پرستی کو سراہا گیا ہے، اور یہی چیز ان سماجوں کے زوال کا سبب بنی ہے۔ دین اسلام کی ایک ممتاز اور منفرد خصوصیت دنیا سے متعلق اس کا زاویہ نگاہ ہے۔ دنیا کے بارے میں اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ دنیا پرستی سے بھی اجتناب کیا جائے اور روحبانیت سے بھی۔ اسلام کا ایسے مکاتب فکر سے کوئی تعلق نہیں ہے جو انسانوں کو خانقاہوں اور عبادت گاہوں تک محدود اور انہیں انسانی زندگی کے امور اور سماجی ذمہ داریوں سے دور کر دیتے ہیں۔ اسلام اس بات کی تاکید کرتا ہے کہ تمام انسانوں اور مومنین کی ذمہ داری ہے کہ وہ دنیاوی امور پر توجہ اور ان کو اہمیت دیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ وہ دنیا اور مادیات کی چمک دمک کو انسان کے تکامل اور اس کی پیش رفت میں مانے جانتا ہے۔ قرآن کریم کی مختلف آیات میں تاکید کی گئی ہے کہ دنیاوی نعمتوں سے وابستگی اور دنیا پرستی انسان کے اخلاقی زوال کا سبب ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ دنیا کے بارے میں اسلام کا نظریہ افراط و تفریط سے پاک اور ایک جامع نظریہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ دنیاوی نعمتوں سے بھرپور استفادہ کیا جانا چاہیے، لیکن ان سے لگاؤ نہیں ہونا چاہیے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں اور مومنین کو سب سے پہلی تاکید یہی کی ہے کہ وہ دنیاوی نعمتوں سے بہراور ہوں۔ اسلام کے نزدیک الہی نعمتوں سے ہمکنار ہونا انسان کے معنوی تکامل کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے۔ اس نظریے کی اہمیت اس وقت کھل کر سامنے آتی ہے جب ہم اس بات کو جان لیں کہ صدر اسلام میں اور بعض سابقہ ادیان الہی، مثلا عیسائیت کی پیروی میں یا صوفیہ کی ثقافت سے متاثر ہو کر بعض مومنین روحانیت اور الہی نعمتوں سے استفادہ نہ کرنے کو اللہ تعالیٰ سے قربت کا راستہ سمجھتے ہیں۔ ایک مسلمان رات دن عبادت میں مصروف رہتا تھا، اور عبادت کی وجہ سے وہ زندگی اور گھر والوں کے امور سے غافل ہو چکا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ جان لو کہ خدا نے مجھے روحانیت کے لیے نہیں بھیجا ہے، میری شریعت فطری اور آسمانی شریعت ہے، میں خود نماز پڑھتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، اپنی زوجہ کے ساتھ ہم بستری بھی کرتا ہوں، جسے میرے دین کی پیروی کرنی ہے اسے میری سنت کو قبول کرنا ہوگا۔ شادی اور میاں بیوی کی ہم بستری میری سنت میں سے ہے۔ قرآن کریم نے الہی نعمتوں سے استفادہ کرنے کو، خدا کو نہ بھلانے اور شیطان کی پیروی نہ کرنے سے مشروط کیا ہے، اور مومنین کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ہے، اور جو اس نے رزق حلال و پاکیزہ دیا ہے اس کو کھاؤ اور اس خدا سے ڈرتے رہو جس پر ایمان رکھنے والے ہو۔ ایک اور آیت میں ارشاد ہوتا ہے، اے انسانوں، زمین میں جو کچھ بھی حلال و طیب ہے اسے استعمال کرو اور شیطانی اقدامات کا اتباع نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ روحانیت اور دنیا سے دوری کے مقابلے میں اسلام نے اپنے پیروؤں کو زہد کی دعوت دی ہے۔ بعض افراد نے زہد کا ترجمہ دنیا سے اجتناب کیا ہے، جبکہ اس کا صحیح ترجمہ دنیا سے اجتناب کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ ایک زاہد انسان دنیا پر توجہ تو دیتا ہے لیکن اسے اپنا منتہائی مقصود نہیں سمجھتا ہے، بلکہ اسے ایک اہم ذریعے جتنی اہمیت دیتا ہے۔ راہب اور زاہد دونوں ہی تارک دنیا ہوتے ہیں، جبکہ زاہد جس دنیا کو چھوڑتا ہے اس سے مراد نعمتوں اور دنیاوی آسائشوں میں منہمک رہنا اور انہی امور کو اپنی آرزو قرار دینا ہے، اور جس دنیا کو راہب چھوڑتا ہے وہ کام، فعالیت اور سماجی ذمہ داریوں سے عبارت ہے۔ لہذا ایک زاہد راہب کے برخلاف اپنے تمام سماجی کام اور اجتماعی ذمہ داریوں کو انجام دیتا ہے، اور زہد نہ صرف سماجی ذمہ داریوں کے منافی نہیں ہے بلکہ وہ ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے کا مناسب ذریعہ ہے۔ دنیا میں زہد کا ایک اثر معنویات کے ساتھ انسان کی محبت ہے۔ انسان جس قدر مادیات میں اپنی دلچسپی کم کرتا ہے اور دنیا سے اس کی محبت میں کمی واقع ہوتی ہے، اسی قدر اس کی معنویات کے ادراک کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ جو شخص مادیات اور دنیاوی امور میں جکڑا رہتا ہے وہ معنویت کے بہرے بے کراں کے بارے میں نہ سوچ سکتا ہے اور نہ ہی اس سے ہمکنار ہو سکتا ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ایسے انسان تھے جنہیں زہد کی صفت کا حامل قرار دے سکتے ہیں۔ آپ نہ صرف زبانی طور پر اور عقیدے کے اعتبار سے بلکہ اپنے عمل اور کردار میں بھی زہد کا مکمل نمونہ تھے۔ آپ دوسروں کو بھی اسی کی دعوت دیتے تھے۔ آیت اللہ جعفر سبحانی کا کہنا ہے کہ جب امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ درس اخلاق دیتے تھے تو وہ دنیا پرستی کی بہت مذمت کرتے تھے۔ بعض اوقات درس ختم ہونے کے بعد انسان دنیا سے اس قدر بے اعتنا ہو جاتا تھا کہ دنیا اس کے نزدیک ایک ٹوٹے ہوئے کوزے جیسی ہوتی تھی جس پر کوئی شخص توجہ ہی نہیں دیتا ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے آیت اللہ بروجردی کے انتقال کے بعد دنیاوی امور کے بارے میں پریشان ہونے والے طالب علموں کو بلند ہمتی سے کام لینے، دنیا کو غیر اہم جاننے اور اللہ تعالی پر توکل کرنے کی نصیحت فرمائی ہے۔ حجت الاسلام زین العابدین باکوئی اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ آیت اللہ بروجردی کے انتقال کے بعد حوضۂ علمیہ قم میں 40 دن تک چھٹیاں کر دی گئیں۔ تعطیلات کے بعد پہلے دن جب درس کا سلسلہ شروع ہوا تو امام خمینی نے مسجد اعظم میں طالب علموں کو نصیحت کی کہ اپنے رزق کے بارے میں بالکل پریشان نہ ہوں۔ طلبہ نے کہا کہ آیت اللہ بروجردی وفات پا چکے ہیں، اب ہم کیا کریں؟ تو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، آپ لوگوں کی ہمت اس قدر بلند ہونی چاہیے کہ دنیا کی اہمیت گھاس کے ایک پتے کے برابر بھی نہ ہو۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا کے غیر اہم ہونے کی وضاحت کرنے کے لیے اس کے لغوی معنی کی جانب اشارہ کیا اور اپنے اساتذہ سے نقل کرتے ہوئے فرمایا، دنیا کی اس قدر مذمت کی گئی ہے کہ اس کا نام تک ذکر نہیں کیا گیا، بلکہ کنائے سے کام لیتے ہوئے لفظ دنیا یعنی پست کے ساتھ اسے تعبیر کیا گیا ہے، بالکل ان برے مقامات کی طرح کہ جن کا نام نہیں لیا جاتا ہے بلکہ کنائے کے ساتھ ان کا ذکر کیا جاتا ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ دنیا پرستی سے اجتناب کرتے ہوئے طلبہ کو تاکید کیا کرتے تھے کہ نہ صرف اپنی آخرت کو دنیا پر قربان نہ کریں بلکہ اپنے دین کو بھی دوسروں کی دنیا پر قربان نہ کریں۔ آیت اللہ بنی فضل اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ مقدس اسلامی تحریک کی ابتدا میں جن دنوں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی مرجعیت اور قیادت اپنے عروج پر تھی، آپ نے اپنے گھر کے بعض افراد کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اگر دنیا اور قیادت ہو بھی تو وہ تمہارے لیے نہیں ہے، اگر تم عقل مند ہو تو میری دنیا کے لیے اپنا دین داؤ پر نہ لگاؤ، اپنے دین کو مستحکم اور مضبوط رکھو۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ طلبہ کو زہد کی رغبت دلاتے ہوئے انہیں متنبہ کرتے تھے کہ دینی طالب علموں کا دنیا کی جانب رجحان دین پر ضرب لگنے کا سبب بنتا ہے۔ آیت اللہ حسین مظاہری نے اس سلسلے میں نقل کیا ہے کہ امام خمینی ہمیشہ طالب علموں سے فرماتے تھے کہ اس بات کا خیال رکھنا کہ اسلام کو تم لوگوں سے کوئی نقصان نہ پہنچنے پائے۔